أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. آمنت بالله صدق الله العظيم. اور ذکر کیجئے اسماعیل کا اور ادریس کا اور ذوالکفل کا، ان میں سے ہر ایک صبر کرنے والوں میں سے تھا اور ہم نے ان سب کو اپنی رحمت کے اندر داخل کیا، بے شک یہ لوگ نیکوکاروں میں سے تھے. اور ذکر کیجئے اس مچھلی والے کا جب وہ غصے میں ناراض ہو کر چلا گیا اور ان کو یہ گمان ہوا کہ ہم ان کی پکڑ نہیں کریں گے، پھر تاریکیوں میں انہوں نے پکارا کہ اے پروردگار، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا. تو ہم نے ان کی پکار کو قبول کیا اور ہم نے ان کو غم سے نجات عطا کی، اور اسی طریقے سے ہم مومنین کو نجات عطا کرتے ہیں. یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں. یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 85, 86, 87 اور 88 نمبر کی آیات ہے. اور جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ سورت کا نام سورۃ الانبیاء ہے اور اسی کا ترجمہ اور تفسیر آج کل بیان ہو رہا ہے، تو اس سورت کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہے. اس سے پہلے بھی کئی جلیل القدر انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر ہو چکا، کچھ کا اجمالی طور پر اور کچھ کا تفصیلی طور پر. آج کی ان چار آیات کے اندر شروع کی جو دو آیتیں ہیں ان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے تین جلیل القدر انبیاء کرام علیہم السلام کا اجمالی ذکر کیا ہے، اور بعد کی جو دو آیتیں ہیں ان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام کا تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ، یا یوں کہہ لیجئے کہ اشارے کے ساتھ، قصے کی طرف اشارہ کر کے واقعہ بیان کیا ہے، ذکر کیا ہے. تو یہ چار آیتیں ہیں، ان میں سے پہلی دو آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ وہ اسماعیل و ادریس و ذی الکفل، اور آپ ذکر کیجئے اسماعیل کا اور ادریس کا اور ذو الکفل کا، ذکر کیجئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، حضرت ادریس علیہ السلام کا، حضرت ذو الکفل علیہ السلام کا، اور پھر آگے یہ بات فرمائی کہ کل من الصابرین، یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے. اور اگلی آیت میں فرمایا کہ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے ان انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنی رحمت میں داخل کیا. انہم من الصالحین، بے شک یہ لوگ صالحین میں سے تھے، یعنی نیک لوگوں میں سے تھے، نیکوکاروں میں سے تھے. تین انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت ذو الکفل علیہ السلام، اور تینوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ کل من الصابرین، کہ یہ سب صابرین میں سے تھے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل واحد منہم من الصابرین، کہ ان تینوں انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ہر نبی جو تھے وہ صابرین میں سے تھے، صبر کرنے والوں میں سے تھے. یوں تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام ہی صبر کرنے والے ہیں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سورۃ الاحقاف میں خطاب کر کے یہ فرمایا گیا کہ فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، کہ آپ صبر کیجئے جیسے آپ سے پہلے بڑے بڑے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صبر کی تلقین کی گئی، اور یہ فرمایا گیا کہ آپ سے پہلے جو اولو العزم انبیاء گزرے ہیں انہوں نے بھی صبر کیا، آپ بھی صبر کیجئے. اور یہاں حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس اور حضرت ذو الکفل علیہ السلام کا ذکر کیا، اور پھر یہ فرمایا کہ کل من الصابرین، یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے. اور اگلی آیت میں یہ بات فرمائی کہ یہ نیک لوگ تھے، اور اس میں لطیف اشارہ اس بات کی طرف کہ صبر کے بغیر چارہ نہیں ہے، صبر کے بغیر اس دنیا میں چارہ نہیں ہے. اگر کوئی آدمی دنیا کی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے یا دین کی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، دنیا اور دین میں بلند مقام حاصل کرنا چاہتا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنا چاہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کا وہی طریقہ ہے کہ اپنی زندگی کے اندر صبر اختیار کرے اور شکر اختیار کرے. الایمان نصفان، نصف صبر و نصف شکر. ایمان جو ہے اس کے دو حصے ہیں، آدھا حصہ صبر ہے اور آدھا حصہ شکر ہے. کیونکہ انسان جس حالت میں بھی ہو تو اس کو کچھ نہ کچھ نعمتیں ملتی رہتی ہیں، بلکہ بہت ساری نعمتیں اس کے ساتھ ساتھ ہوتی ہیں. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اتنی نعمتیں ہوتی ہیں کہ اگر آدمی اللہ کی ان نعمتوں کو گننا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا. مگر اس کے ساتھ ساتھ، ان نعمتوں کے ساتھ ساتھ، ان پھولوں کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں. ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ تکلیف، کچھ نہ کچھ پریشانی، کچھ نہ کچھ غم یا کوئی نہ کوئی چیز ساتھ ہوتی ہے. اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ صبر بھی اختیار کرے اور ساتھ ساتھ شکر بھی اختیار کرے. جو تکلیف ہو رہی ہے، جو کمی محسوس ہو رہی ہے ماضی کی کسی بات پر، یا مستقبل کی کوئی پریشانی ہے، حال میں کوئی تکلیف ہے، اس پر صبر کا راستہ اختیار کرے اور صبر کرے اور خوشی سے صبر کرے. اور جو نعمتیں نظر آ رہی ہیں اس پر اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر ادا کرے. اور یہ صبر ایسی چیز ہے اتنی بڑی چیز ہے کہ پچھلے ہفتے بھی یہ بات ہم نے عرض کی تھی کہ جتنے نیکی کے کام ہیں وہ گناہ گناہ ہوتے ہیں، اتنے گناہ اس کا ثواب، اتنا گناہ اس کا ثواب، اتنا گناہ اس کا ثواب، اتنا گناہ، لیکن ایک نیکی ایسی ہے کہ جس کا ثواب بے حساب ہے۔ بھئی یہ قرآن مجید زیادہ قریب ہو گیا ہے اور یہ میں اوپر ہوں تو یا تو ادھر کو آ جاؤ یا پیچھے بیٹھ جاؤ، کیونکہ اس میں بے ادبی کا شبہ ہو رہا ہے۔ ادھر آ جاؤ یہاں نظر نہ آئے، یا کچھ پیچھے اس طرح بیٹھ جاؤ کہ کچھ فاصلہ ہو جائے۔ اور یہ بھی مسئلہ ہے کہ ایک آدمی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، دوسرا آدمی جو ہے قرآن مجید لے کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، تو اگر بالکل قریب بیٹھا ہوا ہو تو اس میں بے ادبی کا شبہ پیدا ہوتا ہے، اور عرفاً اس کو بے ادبی سمجھا جاتا ہے۔ اور اگر تھوڑے سے فاصلے پر بیٹھا ہوا ہو یا بیچ میں کوئی آڑ ہو تو عام طور سے اس کو بے ادبی نہیں سمجھا جاتا، چنانچہ وہاں اگر پیچھے ادھر ادھر کوئی آدمی قرآن مجید لے کے بیٹھ جائے تو اس کو عام طور سے بے ادبی نہیں سمجھا جاتا۔ تو چوں، اور یہ بھی حضرت تھانوی رحمتہ اللہ نے لکھا کہ یہ ادب کا مدار عرف پر ہے، ادب کا مدار عرف پر ہے۔ اور عجیب مثال بھی دی، فرمایا کہ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ کرسی پر بیٹھا ہو اور دوسرا آدمی جو ہے وہ اس کے نیچے قریب میں زمین پر قرآن مجید لے کر بیٹھا ہو تو اس کو بے ادبی سمجھا جاتا ہے کہ یہ اونچا بیٹھا ہوا ہے اور قرآن مجید جو ہے وہ نیچے ہے، تو بے ادبی اس میں پیدا ہوتی ہے، حالانکہ اس کے پاؤں زمین پر ہیں، حالانکہ اس کے پاؤں زمین پر ہے اور پاؤں کے اوپر کا جو دھڑ ہے رانوں سے اوپر کا وہ اوپر ہے۔ پھر یہی آدمی اگر کھڑا ہو جائے تو بھی اب اس کے پاؤں زمین پر ہیں اور باقی جسم اس کا اوپر ہے قرآن مجید سے، مگر اس کو بے ادبی نہیں سمجھا جاتا۔ اور اس سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ادب اور بے ادبی کا مدار جو ہے وہ کسی جسم کے کسی حصے کے نیچے ہونے سے یا اونچے ہونے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق ہوتا ہے عرف کے ساتھ کہ کون سی چیز عرف میں بے ادبی سمجھی جاتی ہے اور کون سی ادب۔ تو چونکہ بہت قریب میں اگر ہم کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بہت قریب میں اگر بیٹھو گے تو بے ادبی، یعنی دل خراب ہونے لگتا ہے کہ یا اللہ میں اوپر بیٹھا ہوا ہوں قرآن مجید مجھ سے نیچے ہے، تو دل پر اثر ہوتا ہے۔ البتہ تھوڑے سے فاصلے پر ہو پھر کوئی حرج نہیں۔ خیر یہ بات کہیں اور نکل گئی، بات یہ چل رہی تھی کہ صبر ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا ثواب سب سے زیادہ ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جتنی عبادات ہیں ان کا ثواب کم ہے اور صبر کا ثواب سب سے زیادہ ہے، اور اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جزی نے صبر کرنے والوں کو ان کا اجر دیا جائے گا بغیر حساب کے۔ باقی نیکیوں کا جو اجر ملتا ہے وہ حساب سے ملتا ہے، وہ اتنی نیکی اس کا اتنا گنا، لیکن صبر جو ہے اس کا ثواب بے حساب ہے۔ ایک تو بات یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ذہنوں میں کچھ اس طرح کی بات بیٹھی ہوئی ہے کہ صبر جو ہے کوئی ذرا اچھی چیز نہیں ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو صبر کی تلقین کرے کہ بھائی صبر سے کام لو، تو دوسرا کہتا ہے دیکھو خامخواہ مجھے صبر کی تلقین کر رہا ہے، اس کو کیا پتا۔ اور یہ سمجھتے ہیں کہ صبر جو ہے وہ تو سخت مجبوری میں ہوتا ہے جب اس کے علاوہ کوئی راستہ نہ ہو۔ حالانکہ قرآن حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صبر جو ہے اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت ہی سخت مجبوری میں ہو، بلکہ اپنے اختیار سے بھی اگر انسان صبر کا راستہ اختیار کرے تو اس کا اونچا مقام ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالی کے جو اسماء حسنہ ہیں، اللہ تعالی رحمان بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، ملک بھی ہیں، قدوس بھی ہیں، سلام بھی ہیں، مومن بھی ہیں، مہیمن بھی ہیں، عزیز، جبار، متکبر، خالق، بارئ، مصور، لہ الاسماء الحسنی، اسی میں اللہ تعالی کے اسماء حسنی میں سے الصبور، اور صبور کے معنی بہت ہی زیادہ صبر کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ صبور ہے، بہت ہی زیادہ صبر کرنے والا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اللہ سے بڑھ کر صبر کرنے والا نہیں ہے. ما احد اصبر علی اذن یسمعہ من اللہ یدعون له الولد ثم یعافیہم ویرزقہم. کوئی بھی شخص تکلیف دہ بات کو سن کر اتنا صبر کرنے والا نہیں ہے جتنا اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے ہیں. لوگ اللہ کی شان میں کتنی گستاخی تک کرتے ہیں, لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرماتے رہتے ہیں, رزق دیتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت صبر کرنے والے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ صبر کیجئے جیسے کہ بڑے بڑے پیغمبروں نے صبر کیا ہے. جب اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والے ہیں, اب ہم میں سے کوئی یہ کہے کہ بھئی مجھ سے تو صبر نہیں ہو سکتا تو بڑے افسوس کی بات ہے. صبر تو بہت اونچا مقام ہے, صبر کا تو بہت اونچا مقام ہے. دوسرے کی تکلیف دے بات پر صبر کرنا یہ بہت ہی اونچا مقام ہے. تو یہ صبر دین کے جو اعلی ترین مقامات ہیں ان میں سے ایک مقام ہے صبر, اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ثابت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ثابت ہے, اور انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں ہمارے سامنے جو آیت ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ کل من الصابرین, یہ صبر صبر یہ سب تینوں صبر کرنے والوں میں سے تھے. ان میں پہلے ذکر کیا گیا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا, اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے تھے, اور یہ پیدا ہوئے تھے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے بعد میں پیدا ہوئے حضرت سارہ علیہ السلام کے بطن سے, اور وہ تھے حضرت اسحاق علیہ السلام. تو بڑے بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس بیٹے حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو لے کر روانہ ہوئے, اور آ کر مکہ مکرمہ چھوڑ کر چلے گئے. پھر پورا لمبا قصہ ہے جو آپ میں سے اکثر حضرات کو الحمدللہ معلوم ہے. بعد میں پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے, اس قابل ہو گئے کہ بھاگ دوڑ کرنے لگے, ہاتھ بٹانے لگے, تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اب آپ اپنے اس بچے کو ذبح کر دیجئے. خواب میں یہ دکھایا گیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت فعل ما تؤمر. حضرت اسماعیل نے کہا کہ ابا جان جس چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کر گزریے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین, انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے, انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے صبر کیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا صبر, حضرت ادریس علیہ السلام, یہ حضرت نوح علیہ السلام کے جد امجد ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان بیچ میں حضرت ادریس علیہ السلام تشریف لائے, اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد تشریف لائے, لیکن ان کے بارے میں بھی یہ مشہور ہے کہ انتہائی صبر کرنے والے تھے, اور یہ ایسے پیغمبر ہیں کہ جنہوں نے دنیا کی جو موجودہ صنعتیں ہیں اکثر صنعتوں کو ایجاد کیا اور انسانوں کو وہ صنعتیں سکھائیں. چنانچہ سب سے پہلا قلم بنانے والے اور کتابت سکھانے والے حضرت ادریس علیہ السلام, سب سے پہلے کپڑے سینے والے اور سینا سکھانے والے حضرت ادریس علیہ السلام ہیں, کھانے کو خاص طریقے سے پکانے والے اور وہ سکھانے والے حضرت ادریس علیہ السلام ہیں. کئی صنعتیں جو بعد میں انسانوں کی دنیاوی ضروریات سے متعلق تھیں وہ حضرت ادریس علیہ السلام نے انسانوں کو سکھائی. اور شروع میں جو انبیاء کرام علیہ السلام تھے وہ دین کی چیزیں بھی سکھاتے تھے, دنیا کے ہنر بھی سکھاتے تھے, لیکن جب دنیا کے ہنر لوگوں نے سیکھ لیے اپنے طور سے, اب بعد میں جو انبیاء کرام علیہ السلام آئے ان کو دنیا کا ہنر سکھانے کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ ان انبیاء کرام علیہ السلام نے ساری توجہ پھر مرتکز کر دی، مرکوز کر دی فکر آخرت پر، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں زیادہ انہماک ہو کر آدمی آخرت سے غافل ہو جائے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی بڑے صبر کرنے والے، حضرت ادریس علیہ السلام بھی بہت صبر کرنے والے، اور حضرت ذوالکفل ان کا ذکر کیا گیا تیسرے نمبر پر، یہ بھی بڑے صبر کرنے والے. اور کیا واقعہ ہے جس کی وجہ سے یہ کہا گیا کہ کل من الصابرین؟ تو قرآن مجید نے ذوالکفل علیہ السلام کا دو جگہ ذکر کیا، مگر دونوں جگہ بڑے اختصار سے ذکر کیا ہے، یعنی کوئی واقعہ نقل نہیں کیا. لیکن اسرائیلی روایات اور بعض دوسری روایات میں مختلف واقعات مروی ہیں. ایک واقعہ یہ مروی ہے کہ ذوالکفل علیہ السلام جو تھے، یہ ایوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور انہوں نے ایک صاحب کی ضمانت لی، اور وہ صاحب جو تھے وہ ضمانت میں پورے نہ اتر سکے، یعنی اپنا حق ادا نہ کر سکے، تو ضمانت لینے کی وجہ سے حضرت ذوالکفل علیہ السلام کو 7 سال، اب روایتوں کے مطابق 13 سال تک قید خانے میں وقت گزارنا پڑا. تو چونکہ انہوں نے ضمانت لی تھی، اور ضمانت لینے کے بعد اس ضمانت کو نباہ کر دکھایا، اس لیے ان کا لقب پڑ گیا ذوالکفل، ورنہ ان کا اصل نام تھا حضرت بشر ابن ایوب علیہ السلام. ایک واقعہ تو یہ نقل کیا گیا. دوسرا واقعہ بعض علماء نے یہ نقل کیا کہ حضرت ذوالکفل جو تھے، یہ حضرت الیشا علیہ السلام کے خلیفہ تھے، اور واقعہ ان کا یہ ہوا کہ حضرت الیسا علیہ السلام نے اپنے تمام صحابہ کو جمع کیا، اور یہ کہا کہ میں اپنے بعد خلیفہ متعین کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں خلیفہ ایسے آدمی کو متعین کروں گا جس کے اندر 3 شرطیں پائی جاتی ہوں. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ رات کو کھڑے ہو کر ساری رات اللہ تعالی کی عبادت کرے. دوسری شرط یہ پائی جاتی ہو کہ دن میں روزہ رکھے. تیسری شرط یہ کہ غصہ اس کو نہ آتا ہو، غصہ نہ کرتا ہو. سب چپ رہے، ایک صاحب کھڑے ہوئے، وہ یہی حضرت ذوالکفل علیہ السلام تھے. انہوں نے عرض کیا، جی میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں. فرمایا کہ تم تینوں باتوں پر پورے اترو گے؟ کہا کہ انشاءاللہ پورا اتروں گا. اب شیطان نے حضرت ذوالکفل علیہ السلام کو بہکانے کی بڑی کوشش کی، اپنے چیلوں اور چانٹوں کو لگایا کہ کسی طریقے سے ان کو غصہ دلاؤ، ان کی رات کی نماز چھوڑاؤ، دن کا روزہ چھوڑاؤ. لیکن کوشش کے باوجود جو شیطان کے چیلے چانٹے تھے وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. تو جو شیطان، بڑا شیطان ابلیس ہے، اس نے کہا ابلیس لعین نے کہ اچھا میں خود ہی جاتا ہوں. چنانچہ وہ گیا حضرت ذوالکفل کے پاس. یہ واقعہ بخاری میں، اس میں یہ واقعہ تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر معارف القرآن میں بھی اس کو ذکر کیا، تفسیر قرطبی میں بھی ہے، اور تفسیر فخر الرازی میں بھی ہے. اب وہ بوڑھے کی شکل میں حضرت ذوالکفل کے پاس گیا، اور وقت تھا صبح کا، وقت تھا دوپہر کا، جبکہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام آرام کیا کرتے تھے، قیلولہ کیا کرتے تھے، کیونکہ دن میں روزہ رکھتے تھے، رات کو اللہ تعالی کی عبادت کرتے تھے، تو رات کو آرام نہیں فرماتے تھے، سارا وقت تقریباً نماز ہی میں گزارتے تھے، تو دوپہر کو قیلولے کے وقت میں تھوڑا سا آرام کر لیتے تھے تاکہ جسم کا حق ادا ہو جائے. یہ بوڑھا جو تھا ابلیس، بوڑھے کی شکل میں ٹھیک دوپہر کے وقت پہنچا، اور جب حضرت ذوالکفل علیہ السلام آرام کے لیے لیٹے، اس نے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا، کھٹکھٹاتا رہا. حضرت ذوالکفل علیہ السلام باہر تشریف لائے اور کہا بھائی کیا بات ہے؟ کہا جی بوڑھا آدمی ہوں اور میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، اور ایک لمبا قصہ شروع کر دیا اس نے سنانا، یہاں تک کہ تقریباً سارا وقت جو ہے اس نے کھینچ لیا. قیلولے کا جتنا وقت تھا وہ سارا کا سارا اس نے کھینچ لیا. حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی میں نے تمہاری ساری بات سن لی ہے، تم ایسا کرو کہ شام کو میری مجلس ہوگی، اس میں تم آنا اور اپنے جو مخالفین ہیں ان کو بھی لے کر آنا، تو میں فیصلہ کروں گا اور تمہاری مدد کروں گا۔ اب شام کو حضرت ذوالکفل علیہ السلام پہنچے، دیکھا کوئی وہ سب لوگ موجود ہیں، بوڑھا نہیں ہے، خیر سمجھے کہ کوئی عذر ہوا ہوگا۔ اگلے دن صبح کو پھر مجلس قضا لگی، تو اس میں جا کر بیٹھے، پھر دیکھتے رہے کہ کہیں وہ بوڑھا نظر آئے، لیکن بوڑھے کا کچھ پتہ ہی نہیں۔ دن تک آدھا دن گزر گیا، پھر قیلولے کا وقت آیا۔ جب قیلولے کا وقت آیا، حضرت ذوالکفل علیہ السلام جا کر لیٹے، ابھی آنکھ ہی لگی تھی، ٹھک 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 ٹھک، پھر بوڑھا آ گیا۔ حضرت ذوالکفل نے فرمایا کہ بھائی میں نے تمہیں کہا تھا تم شام کو بھی نہیں آئے، صبح میں تمہیں دیکھتا رہا، تم صبح بھی نہیں آئے، کیا قصہ ہے؟ کہا حضرت میں کیا آپ کو بتاؤں، پھر ایک لمبی داستان شروع کر دی اور یہ کہا کہ جی وہ جو میرے مخالف ہیں، انہوں نے ان کو جب یہ پتہ چلا کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں، تو انہوں نے جناب مجھ سے کہا کہ تم وہاں مت جاؤ، ہم تمہارا حق ادا کر دیں گے، لیکن شام کو بھی نہیں کیا، پھر آج صبح بھی میں انتظار کرتا رہا، انہوں نے حق ادا نہیں کیا، پھر مجبور ہو کر اب میں پھر دوبارہ آپ کے پاس آیا ہوں۔ حضرت ذوالکفل نے فرمایا اچھا بھائی تم شام کو آ جانا، پھر شام کو نہ آ سکو تو کل صبح مجلس قضا میں آ جانا۔ اب شام آئی، پھر اگلی صبح ہوئی، حضرت ذوالکفل پھر دیکھتے رہے کہ بڈھا آئے تو میں اس کا انصاف اس کو دلواؤں، لیکن غائب۔ ٹھیک دوپہر کے بعد پھر ٹھک 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 ٹھک۔ اب وہ یہ چاہ رہا تھا کہ کسی طرح حضرت ذوالکفل علیہ السلام کو غصہ آ جائے اور غصے میں کوئی سخت بات کہہ دیں، لیکن حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے یہ عہد کیا ہوا تھا کہ میں نے غصہ نہیں کرنا، میں نے غصہ نہیں کرنا، میں نے غصہ نہیں کرنا۔ چنانچہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے پھر جناب توجہ سے اس کی بات سنی، سمجھایا۔ چوتھی مرتبہ میں منع کر دیا حضرت ذوالکفل نے کہ کوئی بھی آ کے دروازہ کھٹکھٹائے، مجھے مت اٹھانا، دروازہ مت کھولنا۔ اب لوگوں نے چاروں طرف سے اپنا، بڈھا جو تھا وہ چونکہ ابلیس تھا تو وہ اندر داخل ہو گیا روشن دان سے، یہ جس طرح سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان جنات کو تو اتنی صلاحیت دی ہے، اب آ کر بالکل قریب کھڑے ہو گیا حضرت ذوالکفل کے اور پھر آواز دینے لگا۔ حضرت ذوالکفل نے دیکھا اور دیکھا دروازے بھی چاروں طرف سے بند ہیں، بڈھا پھر کھڑا ہوا ہے۔ کہا کہ تم کیسے اندر آئے؟ کہا کہ بس میں آ گیا۔ کہا دروازے بند نہیں تھے؟ کہا سارے دروازے بند تھے لیکن میں اندر آ گیا ہوں۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کو اندازہ ہوا کہ ابلیس ہے۔ کہا تو ابلیس معلوم ہوتا ہے مجھے، شیطان معلوم ہوتا ہے، کیونکہ یہ صلاحیت انسانوں کو نہیں ہے، البتہ جنوں کو یہ صلاحیت ہے۔ تو حضرت ذوالکفل نے فرمایا کہ تو شیطان معلوم ہوتا ہے۔ کہا میں شیطان ہوں اور میں نے آپ کو غصہ دلانے کی بہت کوشش کی مگر آپ غصے میں نہیں آئے۔ اس کو قرآن نے فرمایا کل من الصابرین، کہ حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل، یہ سب کے سب صابرین میں سے تھے۔ اس غصے پر مجھے اپنے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب قدس اللہ سرہ کی بات یاد آ گئی۔ حضرت اکثر ہم نوجوانوں سے فرماتے تھے غم کھاؤ غصہ پیو، بار بار فرماتے تھے غم کھاؤ غصہ پیو، غم کو کھا جاؤ، غصے کو پی جاؤ، غم کھاؤ غصہ پیو۔ اب یہ دو چیزیں جو انسان کو پریشان کرتی ہیں، انسان کو غم ہوتا ہے یہ ہو گیا یہ نہیں ہوا، یہ ہو گیا یہ، فرمایا غم کھاؤ غصہ پیو، غم کھاؤ غصہ پیو، غم کھاؤ غصہ پیو۔ اور ایک مرتبہ حضرت کو غصہ نہیں آتا تھا اور حضرت جو فرماتے تھے مجھے کہیں غصہ مل جائے نا میں اس کو ذبح کر دوں گا، یہ فرماتے تھے، اور اپنے متعلقین کو یہ نصیحت کرتے تھے غم کھاؤ اور غصہ پیو۔ اور ہمارے بزرگ محترم بیٹھے ہوئے ہیں بھائی سہولت صاحب، ہم اور یہ حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں شریک ہوئے ہیں بارہا مجلسوں میں، تو میں نے یہ دیکھا، میں آپ کو سناتا ہوں کہ یاکاویر کس طریقے سے تربیت کرتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب قدس اللہ سرہ اپنے مریدوں کو غصہ دلاتے تھے، ایسی بات کرتے تھے جس سے ان کا مرید جو ہے غصے میں آئے، پھر یہ دیکھتے تھے کہ میرے سامنے یہ کتنا غصہ کرتا ہے، ایسی بات کرتے تھے جس سے ان کا مرید اشتعال میں آئے، غصے میں آئے، اور پھر جب وہ اشتعال میں آتا تھا، غصے میں آتا تھا، پھر اس کا جائزہ لیتے تھے کہ یہ میرے سامنے کتنا غصہ کر رہا ہے، پھر اندازہ کرتے تھے کہ جب یہ شیخ کے سامنے، بڑے کے سامنے اتنا غصہ کر رہا ہے تو بیوی اور بچوں سے کتنا غصہ کرتا ہوگا، شاگردوں سے کتنا غصہ کرتا ہوگا، اپنے ماتحتوں سے کتنا غصہ کرتا ہوگا، اس کا وہ تجزیہ فرماتے تھے اور اس سے اندازہ کرتے تھے کہ اس کی طبیعت کے اندر کتنا تکبر ہے اور کتنا غصہ ہے، کیونکہ اس پر تمام صوفیہ کا اتفاق ہے کہ غصہ پیدا ہوتا ہے تکبر سے، جتنا متکبر آدمی ہوگا اتنا ہی غصے والا ہوگا، جتنا متکبر ہوگا اتنا ہی غصے والا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، ہم اپنی آنکھوں پر ناز کرتے ہیں کہ ہم نے ایسے اکابر کو دیکھا کہ جو یہ فرماتے تھے کہ غم کھاؤ اور غصہ پیو، تو جب تک انسان غم نہ کھائے، غصہ نہ پیئے، صبر نہیں ہو سکتا، اور جب تک صبر نہ کرے دین کا راستہ کھلتا نہیں۔ آج کل ہم دینداروں میں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، زبردست یہ کمی ہے ہمارے ہاں۔ اور چیزوں پہ تو الحمدللہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تبلیغ ہے، جہاد ہے، حدیث پڑھنا پڑھانا ہے، تفسیر درس قرآن ہے، لیکن صبر، حالانکہ صبر جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والے ہیں، تمام انبیاء کرام علیہ السلام صبر کرنے والے ہیں۔ یہاں فرمایا گیا وہ اسماعیل و ادریس و ذلکفل، ذکر کیجئے حضرت اسماعیل کا، حضرت ادریس کا اور حضرت ذلکفل کا، کل من الصابرین، یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، اِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک وہ لوگ نیکوکاروں میں سے تھے، صالحین میں سے تھے۔ اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صابرین کا ذکر پہلے ہے اور صالحین کا ذکر بعد میں ہے، معلوم ہوا کہ آدمی کو صالح اور نیک اس وقت سمجھا جائے گا جب وہ صبر کرنے والا ہو۔ میرے دوست اور بزرگو، اس کی زبردست کوتاہی ہمارے اندر کہ ہم میں غصہ ختم نہیں ہوتا، ہم جلد، بہت جلد اشتعال میں آ جاتے ہیں، بہت جلد غصے میں آ جاتے ہیں، اور یہ انسان کی بڑی کمزوری ہے۔ اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس الشدید بالسرعۃ، مضبوط پہلوان وہ نہیں ہوتا جو دوسروں کو پچھاڑ دے، انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، مضبوط طاقتور آدمی تو وہ ہوتا ہے جو غصے کے وقت اپنا مالک ہو، اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ آپ غور کیجئے، ایک پہلوان ہے بڑا طاقتور، ایک مکہ مارے تو دوسرے کی ہڈی پسلی برابر کر دے، لیکن غصے پر اس کو قابو نہیں۔ ایک 10-12 سال کے بچے نے اس کو کچھ کہہ دیا، اب وہ 10-12 سال کا بچہ آگے آگے، اور وہ جو پہلوان موٹا تازہ ہے جی، وہ اس کے پیچھے پیچھے۔ ایک 10 سال کے بچے نے بڑے پہلوان کو نچا دیا، ایک جملے سے نچا دیا، ایک جملے سے ایک بڑے پہلوان کو نچا دیا۔ اب آپ بتائیے کہ کمال کس کا ہوا، بچے کا کمال ہے یا پہلوان کا کمال ہے؟ کمال تو اس بچے کا ہوا کہ جس نے ایک جملے سے اتنے طاقتور آدمی کو نچا کے رکھ دیا۔ اب اگر کوئی آدمی ایک لفظ سے اور ایک جملے سے ناچنے لگے تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ یہ بیچارہ بہت ہی کمزور ہے، ایک جملے کی بھی مار نہیں سہ سکتا، ایک جملہ بھی اس کو نچانے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے میرے دوست اور بزرگو، اس کا بہت اہتمام فرمائیں۔ اور میں ایک بات بڑے ادب سے عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس کا ہم آج کل مشاہدہ کر رہے ہیں کہ جب آدمی دین کے راستے پر نہیں آتا، عام تو طریقے سے زندگی گزار لیتا ہے، تو اس میں غصہ کم ہوتا ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ جب وہ نیکی کے راستے پر آ جاتا ہے تو ہونا تو چاہیے کہ اس کے غصے کے اندر کمی آ جائے، لیکن آج کل یہ عجیب الٹی بات ہو رہی ہے کہ جہاں نماز روزے اور اس کی توفیق ہوئی اس کو وہ فوراً عبوسن قمتریرا ہو جاتا ہے، چہرے کی بھویں کھنچ جاتی ہیں، رگیں کھچنے لگتی ہیں، ذرا ذرا سی بات پر آپے سے باہر ہونے لگتا ہے. یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ آدمی اپنے آپ کو نیک سمجھ رہا ہے. چند دن اس نے نماز پڑھ لی ہے، چند دن اس نے تبلیغ کر لی ہے، چند دن اس نے دین کی تعلیم حاصل کی ہے، تو اب یہ اپنے آپے سے ہی باہر ہو گیا ہے اور مخلوق خدا کو حقیر سمجھ رہا ہے، تکبر کے اندر مبتلا ہو گیا ہے اور لوگوں کی ذرا ذرا سی بات کے اوپر آپے سے باہر ہو جاتا ہے. اور جو شخص متکبر ہو تو آپ سمجھئے کہ اس کے نیک ہونے کا کوئی سوال نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ شخص جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو. وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو. تو اس تکبر سے اور غصے سے بچنا چاہیے اور صبر کا اہتمام کرنا چاہیے. اب یہ دو آیتوں کی تفسیر آج ہو سکی. آج میری طبیعت بھی اچھی نہیں تھی، شروع میں تو خیال یہ تھا کہ میں آج درس سے معذرت کر لوں، کچھ بخار کسی کیفیت تھی، لیکن میں نے سوچا کہ ناغا نہیں ہونا چاہیے، درس قرآن ہے، اس کی برکات ہے. تو دو آیتوں کی تفسیر ہو گئی، اللہ تعالیٰ اسی کو قبول فرما لے. ترجمہ اس کا دوبارہ سن لیجئے. وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل، اور ذکر کیجئے حضرت اسماعیل کا، حضرت ادریس کا اور حضرت ذو الکفل کا. کل من الصابرین، یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے. وادخلناهم فی رحمتنا، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا. انہم من الصالحین، بے شک یہ لوگ نیک لوگوں میں سے تھے. تعریف ہو رہی ہے ان انبیاء کرام علیہم السلام کی. اور ان دو آیتوں سے معلوم ہوا کہ جو صبر کرنے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی رحمت ڈال دیتے ہیں، اپنی رحمت سے ان کو چھپا لے. مخلوق ان کو ستاتی ہے، مخلوق کی تکلیفوں پر وہ صبر سے کام لیتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں. تو فرمایا وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا. اِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک یہ لوگ نیک لوگوں میں سے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے، شکر کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ان انبیاء کرام علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور ہمارے لیے مغفرت کا اور عافیت کا فیصلہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیجئے. الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. یا اللہ، یا ارحم الراحمین، ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، ہمیں ایمان کامل نصیب فرما. یا اللہ، ہمیں شکر اور صبر والا ایمان نصیب فرما. یا اللہ، اپنے اپنے مواقع پر ہمیں شکر ادا کرنے والا اور صبر کرنے والا بنا دیجئے. یا اللہ، ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لیجئے، اپنی رحمت میں ہمیں داخل فرما دیجئے. یا اللہ، یا ارحم الراحمین، ہماری دنیا بھی اچھی فرما دیجئے، آخرت بھی اچھی فرما دیجئے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، انك على كل شيء قدير. یا اللہ، ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرما، قرآن مجید پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر له وارحمه. ایک طالب علم کے ماموں کا انتقال ہو گیا، دعا کی درخواست، اللهم اغفر له وارحمه وارزقه واسعه. برحمتك يا أرحم